وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت اولو الْقُرْبَى رشتہ دار وَالْيَتَامَى یتیم لوگ وَالْمَسَاكِينَ اور محتاج لوگ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ تو کچھ کھلا دو کچھ دے دو ان کو اس وراثت میں سے اس ترکے میں سے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے کہہ دو نرم بات معقول بات قرآن پاک کی یہ آیت بھی وراثت کے مسئلے میں ہمیں گائیڈنس دے رہی ہے اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جب قریب رشتہ دار موجود ہوں تو ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے ایک بات سمجھنا ضروری ہے دین اسلام میں وراثت کا تعلق جو ہے وہ ضرورت اور حاجت کے ساتھ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دے دیا جائے یا زیادہ حاجت مند ہے اس کو دے دیا جائے بلکہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ قرابت کے ساتھ ہے رشتہ داری کے ساتھ ہے اگر بیٹا موجود ہے تو کسی کو کچھ نہیں ملنا ہے بیٹے کو سب کچھ ملنا ہے یعنی اگر بیٹے بیٹیاں اولاد موجود ہے اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے کسی اور بیوی ہے اور والد زندہ ہے تو پھر سب کچھ بیوی اور والد کو جائے گا یہ پتہ چل گیا کیونکہ والدین ماں اور باپ اور بیوی اور اولاد جب یہ موجود ہیں تو اور کسی رشتہ دار کو کچھ نہیں ملنا ہے ہاں جب صرف اگر بیوی موجود ہے یا صرف اگر ماں موجود ہے تو پھر دوسرے رشتہ داروں کی طرف بھی مال جا سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی کی کوئی اولاد نہیں والدین بھی موت ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بیوی کو جو ہے وہ ایک چوتھائی حصہ ملے گا اور باقی رشتہ داروں کو جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے حصہ ملیں گے یعنی جو آدمی ہے اس کے بہن بھائیوں کو بھی حصہ ملے گا مگر اگر آدمی کی اولاد ہے تو سارا کا سارا اولاد کو اور بیوی کو ہی جائے گا اور اگر بیوی ہے اور والد ہے تو پھر اولاد کو نہیں بیوی اور والد کو سب کچھ جائے گا تو پتہ چلا کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہوں گے ان کو ہی ملے گا عام اصول ایک جنرل جو کیس ہوتا ہے وراثت کا اس میں یہی ترتیب بنتی ہے کہ عام طور پہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو بیوی اور بچے زندہ ہوتے ہیں والدین کئی مرتبہ اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ والدین زندہ نہیں ہوتے بیوی زندہ ہوتی ہے پر بچے زندہ ہوتے ہیں تو یہ ایک کلاسک کیس ہے اس کلاسک کیس کے اندر جو ہے وراثت کسی اور کو نہیں ملتی اور سب سے پہلے جو ہے وہ بیوی کو ایک تہائی مل جاتا ہے باقی جو رہ جاتا ہے وہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو بھی باقی رہ جاتا ہے اس کا ایک حصہ بیٹوں کو اور نہیں دو حصے بیٹوں کو اور ایک حصہ بیٹیوں کو مل جاتا ہے یعنی جنرلی بیٹوں کو جو ہے وہ بیٹیوں سے ڈبل ملتا ہے تو یہ ایک تقسیم ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے بہت ہی محبت دی ہوتی ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے ہمارا بھی شاید کوئی حصہ ہوگا. مثلا اولاد تو نہیں ہے, بیوی ہے اور والد ہے, تو آدمی کے بہن بھائی شاید سوچیں گے کہ جی ہمارا شاید کوئی حصہ اس میں ہوگا. یا ایک مشہور مسئلہ آتا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹوں کو ساری وراثت ملتی ہے. ایک بیٹا فوت ہوا ہوا تھا, پوتا مگر زندہ ہے, تو پوتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے دادا کی وراثت میں سے ملے گا. مگر اگر دادا کے بیٹے اور بیٹیاں زندہ ہیں تو پھر پوتے کو شرعی اعتبار سے کچھ نہیں ملتا. تو کئی مرتبہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ قریبی رشتے دار ہوتے ہیں مگر ان کو شرعی اصول کے حساب سے کچھ ملنا نہیں ہوتا وراثت میں, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دین اسلام نے ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اور فرمایا کہ وَإِذَا حَزَرَ الْقِسْمَتَ, اگر اس طرح کے رشتے دار جو ہیں, یہ جو قریبی رشتے دار جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ہمیں بھی وراثت میں سے کچھ نہ کچھ ملے گا, تقسیم کے وقت اگر یہ بھی آ گئے, یہ بھی موجود ہیں, تو ویسے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جس وقت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو اور زیادہ بندہ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں ملا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَزَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, یہ قریبی رشتے دار جو محروم ہیں جن کو نہیں ملنا ہے یہ اگر آ جاتے ہیں, والیتامى, اور کچھ یتیم ہیں, دور کے رشتے دار ہیں, یتیم ہیں, یا ویسے ہی محلے کے یتیم ہو, سمجھ رہے ہیں جی تقسیم ہو رہا ہے شاید ہمیں کچھ مل جائے, مگر شرعی طور پہ تو کا حق نہیں, مگر اگر یہ بھی آ جاتے ہیں, یا مسکین لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, یہ آ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. اب یہ جو کچھ نہ کچھ دینا ہے یہ ان لوگوں کا شرعی حق نہیں ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وراثت میں سے دیا جائے گا. جب وارثوں کو اپنی وراثت مل جائے گی, بیٹوں کو مل گئی, بیٹیوں کو مل گئی, بیوی کو مل گئی, والدین کو مل گئی, ان سب کو مل گئی, تو اب ان کو اپنی طرف سے یہ جو رشتے دار آئے ان کو تھوڑا بہت کچھ دے دیں, تو یہ خوشی سے دیا جاتا ہے. اس میں کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے کہ ون تھرڈ ہے یا ہاف ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, بس ان کو ایسے ہی دیا جاتا ہے ان کا دل خوش کرنے کے لیے کہ وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ ملے گا, مگر ظاہر ہے شرعی اصول کے مطابق ان کا کچھ ہے نہیں حصہ. تو دین اسلام نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا, اس میں وہ رشتے دار بھی آ جاتے ہیں, جیسے یہ یتیم پوتا ہے کہ دادا جو ہے وہ فوت ہوا مگر دادا کے بیٹے بیٹیاں اور موجود ہیں, اس کا پوتے کا والد جو ہے, یعنی دادا کا بیٹا جو پوتا ہے اس کا والد جو ہے وہ فوت ہوا ہوا ہے, تو اس کو کچھ نہیں ملنا, تو اب یہ جو سارے رشتے دار جن کو کچھ ملا ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سا نکال کے اس پوتے کے لیے دے دے. تو یہ قریبی رشتے دار جو محروم فیل کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے, یہ دین اسلام ہمیں درس دے رہا ہے کہ ان کو تھوڑا بہت دیا جائے, مگر یہ ان کا حق نہیں ہے, یہ ان کو خوشی کے طور پہ دیا جائے گا. اور عام طور پہ جب انسان کے پاس کچھ بڑا مال ہاتھ میں آتا ہے جو محنت کے بغیر مل جاتا ہے, تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت صدقہ کرے, دوسروں کو دے, یہ ایک اچھی چیز ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے, کلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه یوم حصاده, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے باغ کا پھل کھاؤ جبکہ وہ پھل دینے لگے, اور جس روز پھل کاٹو اس کا حق نکال کر فقراء مساکین کو دے دو. تو یہ جو انسان کو نعمت ملتی ہے, بڑی اماؤنٹ ملتی ہے, یا وراثت میں سے حصہ ملتا ہے, یہ عام طور پہ اپنی محنت کا تو نہیں ہوتا ہے, کسی اور کا ہوتا ہے, بس وراثت میں مل جاتا ہے, بلا محنت ملتی ہے, تو اس کو کچھ صدقہ نکالنا ویسے ہی اچھی چیز ہے. اور پھر قریبی رشتے دار اور یتیم اور مسکین جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ ملے گا, تو تھوڑا بہت اپنے حصے میں سے کچھ دے دینا اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ برکت کا اور آپس میں ملاپ کا ذریعہ بنتا ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان سے نرم بات کرو. اگر ڈاکٹر سامی رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ حصہ دیں وہ اس میں بھی راضی نہ ہو, سکتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ یہ پوری زندگی ہم تو بڑا محبت کرتے رہے اپنے چچا سے، ہمیں ہمارے چچا کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملا، سارے ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے آپ نے اتنا تھوڑا سا دے دیا۔ تو دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی اتنا بھی لینا ہے تو لے لے، یا یہ کیا بات ہوئی، شرعی تجھے حصہ نہیں پتا کہ تیرا کچھ بھی نہیں بنتا۔ لڑائی کرنا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نہ رکھا کرو، اس کے دل کو رکھو، وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کو نہیں ملا۔ اور دین اسلام کا مزاج بھی یہی ہے کہ نرم بات کی جائے۔ پچھلے سبق میں اگر آپ کو یاد ہو تو یتیم کو بھی یہی کہا کہ اس کے ساتھ بھی نرم بات کرو، یتیم اگر ابھی نابالغ ہے، میچور نہیں ہوا ہے، تو اس کا مال اس کو نہ دو، مگر اس کو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس کو کھلاؤ بھی، وَقْسُوهُمْ، اس کو پہناؤ بھی انہی کے پیسوں میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو نرم بات کرو۔ تو دین اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو وقت ہوتے ہیں وراثت کے معاملات، یہ اور بھی کسی وقت، یا دین کی تعلق دے رہا ہو بندہ، نرمی زبان کی جو ہے، مٹھاس جو ہے نا زبان کی، وہ جانی نہیں چاہیے۔ ہم اس کو بہت ہی ان امپورٹنٹ چیز سمجھتے ہیں، مگر یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن میٹھا ہوتا ہے، المؤمن حلوم، مومن میٹھا ہوتا ہے، ویحب الحلوى، اور میٹھا کھانا بھی پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو مٹھاس ہے زبان کی، یہ جانی نہیں چاہیے، چاہے کیسے بھی معاملات ہوں، مومن کی زبان ہمیشہ میٹھی ہی رہنی چاہیے۔ تو ان معاملات میں بھی مٹھاس جو ہے وہ زبان کی جانی نہیں چاہیے۔ آج اس زبان کی مٹھاس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، ہم یہ سمجھتے ہیں اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جہنم کی آگ پر وہ شخص حرام ہے جو نرم مزاج ہو، نرم طبیعت ہو، اور نرم گفتگو کرتا ہو۔ تو آج ہم اس نرم مزاجی کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، اگر ویلیو دیتے ہیں تو ہاں پبلک میں دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہمارا یہ رخ آئے کہ جی ہم نرم مزاج ہیں، اور باقی ماشاءاللہ جب گھر بار میں ہوتے ہیں تو وہ مزاج جو ہے وہ نرم۔ تو کیا انسان کئی مرتبہ یہ بھی سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ انسان ہی بول رہا ہے یا کوئی جانور اپنے منہ سے الفاظ نکال رہا ہے؟ اتنا اس میں ہماری دو رنگی ہے، ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسی گالیاں زبان سے نکلتی ہیں جب انسان کوئی دوسرا دیکھ نہ رہا ہو، باہر کوئی لوگ نہ دیکھنا، پھر آپ دیکھیں کیا زبان ماشاءاللہ استعمال ہوتی ہے اور کیا لہجہ استعمال ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ خود انسان خود کہے گا کہ میرا یہ لہجہ اور یہ زبان اللہ نہ کرے کسی کو پتہ چل جائے، مگر یہ ہوتا ہے اور یہ دو رنگی موجود ہوتی ہے۔ اور ہم اصلی طور پہ واقعی اپنی زبان کو نرم کرنے پہ اور اپنی زبان میں مٹھاس لانے پہ کوئی ہماری توجہ موجود نہیں ہوتی۔ یہ زبان کا نرم ہونا یہ بہت بڑی خیر ہے۔ نرمی نہیں ہے زبان میں، انسان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، چاہے جتنی تسبیحات پھیر لیں اور چاہے جتنے مراقبے کر لیں، یہ تمام مراقبے اور تسبیحات کا اثر انسان کی زبان اور اخلاق پہ آنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہا اس کا مطلب ابھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ شخص ہر بھلائی سے محروم، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی ان سے نرم بات، میٹھی بات، مٹھاس اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور لوگوں سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ لوگوں سے مٹھاس والی بات کرے گا خود بخود دل کھینچیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے تجھے ایسا نرم نہ بنایا ہوتا تو لوگ تیرے پاس بھی نہ بیٹھتے۔ تو دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ ایک گول ہے ہر مسلمان کا، نرمی حاصل کرنا، نرم مزاج ہونا، زبان کی نرمی ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ان دونوں کو فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اتنا بڑا اللہ کا دشمن تھا، شیطانیت پہ اترا ہوا تھا، اتنا بڑا مخالف، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، اس کو صحیح بات بتانے کے لیے، اس کو دعوت دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے پیغمبروں کو فرما رہے ہیں کہ جب تم اس فرعون، خدائی کے دعوے کرنے والے فرعون کے پاس، اس شیطان کے پاس جب جاؤ، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے جو ہے وہ نرمی کی بات ہے. تو بڑا شیطان ہے، بڑا ہی مخالف، بڑا دشمن ہے اللہ کا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے نرمی کی بات کرنا. اور اپنے انبیاء کو جو ویسے ہی دل کے معصوم خوبصورت دلوں والے ہوتے ہیں یہ انبیاء، مگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرمانے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، نرم بات کرنا. اور آج ماشاءاللہ نوکر ہو اور خاوند ہو اور بچے ہو، جو بھی ہمارے مزاج کے خلاف ہو اڑا کے رکھ دیتا ہے اس کو. ایسی بد زبانی اور بد کلامی اس زبان سے نکلتی ہے کہ ساری یہ دینداری جو ہے وہ پانی میں بہہ جاتی ہے. اس طرح کی ہماری زبان ہوتی ہے، سالوں نیکی پہ بھی ظاہر گزار رہے ہوتے ہیں، مگر زبان کی بدتمیزی جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں دے رہی ہوتی ہے. تو یہ زبان جو ہے اس کا صحیح کرنا یہ ہمارے گولز میں بڑا گول ہے، یہ ایک چیز ہے، ایک پروجیکٹ ہے جس کو مکمل کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ دار جو آئے ہیں، ان رشتہ داروں کے سامنے بھی نرم بات کرنا. پہلے تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا ضرور، جب تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو ہر بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے ملے، تو جب دے دو اور پھر بھی اس کی اگر دل جو ہے وہ مطمئن نہ ہو تو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، نرمی کی باتیں کرو، نرم معاملہ کرو. اس بات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن دار چیز جو ہے ایمان کے بعد اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق کیا ہے؟ زبان کی نرمی تو ہے، اور آج اس زبان کی نرمی سے ہم محروم ہیں. ہماری دو قسم کی زبانیں ہیں، ایک جب ہم آتے ہیں لوگوں کے اندر، دعوتوں کے اندر، یہ ایک زبان ہے اور یہ شاید میٹھی ہو، کئی مرتبہ اس وقت بھی میٹھی نہیں ہوتی. تانا زنی جو ہے یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے، تو پھر بھی میٹھی نہیں ہوتی ہے. گو کے زبان سے اسمائل کر رہے ہوتے ہیں دانتوں سے، مگر تانا زنی پھر بھی چل رہی ہوتی ہے. تو اچھے اخلاق یہ ہے کہ انسان واقعی میٹھی زبان رکھے، اس کی زبان سے مٹھاس والی باتیں نکلے اور وہ سخت والی باتوں کو اوائڈ کرے. زبان جو ہے ہماری نرم ہوتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں زبان سے ہمارے ناشکری کے الفاظ، غصے کے الفاظ، لڑائی کے الفاظ، تانے نکل رہے ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری زبان سے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، کیوں ہماری زبان اس طرح ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے یہ چمچ کی طرح ہے. زبان جو ہے وہ چمچ کی طرح ہے، اور یہ جو دل ہے نا یہ ہڈیا کی طرح ہے. تو چمچ سے انسان وہی نکالتا ہے جو ہڈیا میں ہوتا ہے. تو اصل میں زبان ہماری اچھی کام اس لیے نہیں کر رہی ہوتی کہ دل جو ہے وہ خراب ہو، زبان پہ اچھی بات اس لیے نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ دل کے اندر برے جذبات ہوتے ہیں. تو جب دل کے اندر انسان کے تکبر ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، دنیا کی حس دل میں ہوتی ہے، بیت اللہ کی محبت، یہ تمام چیزیں جب دل میں ہوتی ہیں پھر زبان سے اسی طرح کی باتیں، ناشکری کے الفاظ نکلیں گے، غصے کے الفاظ نکلیں گے، تانے نکلیں گے، دل توڑنے والی باتیں نکلیں گی، غیبتیں نکلیں گی، جھوٹ نکلے گا. یہ زبان سے یہ چیزیں نکلتی رہیں گی، اتنی کثرت سے نکلیں گی کہ ہم چھوڑ دیں گے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے صحیح کرنے والی زبان. اور دین اسلام کا مزاج دیکھیں. ابھی تو آیتیں پہلے فرما رہے ہیں نرم گفتگو کرنا یتیموں کے ساتھ, اب تو آیتوں بات فرما رہے ہیں کہ جی جب کوئی فوت ہو جائے تقسیم کے وقت جو آ جائیں جن کا حصہ بنتا بھی نہیں ہے اور تم ان کو کچھ نہ کچھ دے بھی دو, اس کے بعد بھی نرم گفتگو کرنا, نرمی والی گفتگو رکھنا. اور اللہ کے نبی نے بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو جہنم کی آگ اس پر حرام اور وہ جہنم کی آگ پر حرام, یعنی اگر جہنم کی آگ اس کو اپنے اندر لے نہیں سکے گی ایسا وہ بندہ ہوگا جس کے اندر نرمی ہوگی اور جس کی زبان نرمی ہوگی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے, بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر کسی کا دل توڑ دیا, کسی سے غصے سے بات کر لی, کسی سے اس طرح کا معاملہ کر لیا, خاص طور پہ شوہروں کے معاملے میں بہت زبان درازی ہوتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جتنی زبان درازی کر لو کوئی حرج نہیں. عقل کی بھی بات ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ ساری زندگی جس نے رہنا ہے اس کو آپ نرمی کا معاملہ ہی نہ کریں, اس کے ساتھ سختی ہی رکھیں, اس کو آپ جوتے کی نوک پہ ہی رکھتے رہیں. یہ کوئی عقل والی بات ہے کہ جو شوہر ہے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے؟ بھائی جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی, انسان کہتا ہے کہ ایسی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کہ ہمارے اس بندے کے اس آدمی کے ساتھ تو سختی والا لڑائی والا معاملہ نہ رہے, کیونکہ اس کو ہر روز جو دیکھنا ہے. تو عقل میں یہ کہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لڑائی والا معاملہ ختم یہاں ہو جائے, اور ہم اس زبان کو ہی قابو نہیں کر پاتے. اور دوسری عقل کی بات یہ ہے کہ وہ شوہر جو ساری ہماری نیڈس کو پورا کرنے والا ہے اس کا تو ویسے ہی حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ نرم مزاجی کی جائے, زبان درازی نہ کی جائے. اور آج ہم اسی کے ساتھ لگے ہوئے, قریبی رشتہ داروں کو سب سے زیادہ ہماری زبان سے تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ جن کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نہ کرو. کبھی کبھی جس کے ساتھ پالا پڑنا چلو اس کے ساتھ تو بندہ کر بھی لے تو عقل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو پھر دیکھنا نہیں ہے, مگر جس کو ہر روز دیکھنا ہے, ہر روز ساتھ کھانا ہے, ہر روز ملنا ہے, تو پھر انسان کے لیے عقل کی بات تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ تو شکلامی اور اس کے ساتھ معاملے کا بگاڑ نہ ہو. تو اصل بات یہ جو ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. دل ہمارا جو ہے وہ ان تمام بیماریوں کا مجموعہ ہے. یہ جو زبان کی نرمی ہے نا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت مبارکہ ہے. ہم کہتے ہیں سنت ہیں, یہ سنت پوری کر لو, وہ سنت پوری کر لو, سب سے بڑی سنت تو یہ ہے زبان کی نرمی. اصل سنت یہی ہے کہ انسان نرم مزاج ہے, انسان نرمی کا معاملہ کرے. کئی مرتبہ آپ کافروں کے ساتھ بھی نرمی کر لیتے تھے. قبیلہ بنو طے کی عورت تھی اور وہ عورت جو ہے وہ ننگے سر جا رہی تھی. قبیلہ بنو طے کافروں کا قبیلہ, ان کی کافرہ عورت مگر طبیعت کی نرم مزاجی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ننگے سر جا رہی تھی. ہمارے معاشرے میں عورتوں کا سر ننگا نہیں ہوتا. اپنی چادر اتاری, اپنی چادر اتاری اور اتار کر بھجوائی کہ نہیں اس کے سر پہ ڈھانپ دو. کسی نے کہا اللہ کے نبی تو کافرہ ہے. فرمایا کافرہ تو ہے مگر کسی کی بیٹی تو ہے. کیسا یہ دل تھا اللہ کو. تو جہاں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, اصل سنت تو یہ ہے کہ انسان کی زبان میں, انسان کی طبیعت میں نرمی آئے. تو اللہ جو ہماری زبان میں ناشکری ہے, کہیں والد اگر ایک بچے کو کچھ تھوڑا اوپر نیچے کر دے, وہ دوسرا جو ہے اس نے وہ زبان سے استعمال کر دی ہے, وہ زبان کو خراب کر دی ہے. کہیں بیوی محسوس کر لے کہ شوہر نے توجہ نہیں دی یا کچھ کمی بیشی آ گئی, وہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں. اللہ تو یہ زبان غلط استعمال در حقیقت ہمارے دل کا غلط ہونا ہے. اس دل میں تکبر ہو، اپنے آپ کی بڑائی، دل میں نرمی نہ ہو، دل کے اندر اپنی توازن نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، پھر اس کی زبان سے ایسا ہی ہوتا ہے. ذرا طبیعت کے خلاف بات ہو جائے تو انسان پھر اڑا کے رکھ دیتا ہے، جی اس نے مجھے موڈ صحیح نہیں دیا، پھر انسان تانے دیتا ہے، دوسروں کو روکتا ہے تم بھی اس کو موڈ صحیح کر دو. ساری اندر کی خرابی ہے، دل کی خرابی ہے. دل میں بدگوانی ہوتی ہے، انسان پھر غیبتیں کرتا ہے، چگلیاں کرتا ہے، اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتا ہے، بہتان تراشی. یہ زبان جو ہے یہ ترقی کا جانوروں والے کام کر رہی ہوتی ہے. اس لیے اس زبان کو قابو کرنے کے لیے سب سے پہلے دل کو قابو کرنا ہوگا، اور دل قابو ہوتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ کی شفا القلوب، کہ اللہ کی یاد یہ دلوں کی شفا ہے. اور آپ نرم مزاجی کرنے پہ آپ کو اللہ نے عجیب و غریب قدرت دی. حتیٰ کہ یہودیوں کو یہ بتایا گیا، یہودی علماء نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں جو آخری نبی ہوں گے ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے اندر نرم مزاجی ایسی ہوگی کہ دوسرا ان کے سامنے جہالت اور بدتمیزی بڑھ کرتا جائے گا، جیسے جیسے اس کی بدتمیزی بڑھتی جائے گی اس آخری نبی کی نرمی بڑھتی جائے گی. تو اصل دین اسلام کا جو ترس ہے وہ زبان کی نرمی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جب زبان غلط نوکروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ ہمارے استاد دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ کلاس کے وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، تو عورت کے رکھ دو کوئی بات نہیں ہے، جب گاڑی بھی نکل جائے مجھ سے کوئی پرابلم. شوہر سے جب لڑ رہے ہوتے ہیں زبان کہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی استعمال کر رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے. تو اصل چیز جو حاصل کرنی ہے اس قرآن کے پڑھنے سے، ذکر کے کرنے سے، یہ اس زبان کی مٹھاس ہے. اور کاش کہ یہ زبان کی مٹھاس ہمیں آ جائے تو ہم اس کائنات کے سب سے زیادہ لکی انسان ہوں گے. تو جو نرمی سے محروم رہا ہر خیر سے محروم. نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور وہ بیٹھتا تھا دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. آخر کو کوئی آیا آدمی اور اس نے آ کے کہا کہ فلاں علاقے میں جو ہے وہ پیسے کی ضرورت ہے وہاں پہ ڈال گیا ہے. اس یہودی نے کہا کہ جی میں آپ کو کچھ کھجورے دیتا ہوں، کچھ بورے کھجوروں پہ دیتا ہوں، آپ مجھے فلاں تاریخ کو واپس کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے اس کی کھجورے لے لی اور لے کے اس آدمی کو دے دی کہ جہاں کہتا ہے وہاں یہ کھجورے تقسیم کر. اب وہ تاریخ جب آئی اس تاریخ سے کئی دن پہلے یہ آ گیا اور اس نے آ کے بدتمیزی والی زبان استعمال اور کہا کہ تم کو پتہ نہیں اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے واپس کر، اور تم لوگ اسی طرح کے لوگ ہو. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سختی سے بات نہیں کی بلکہ آپ کے پورے خاندان کو برا بلا کہا کہ تم عبد المطلب کی اولاد جو ہو تم سب کے سب اسی طرح ہو، پیسے لے لیتے ہو واپس کرتے نہیں ہو. اللہ اکبر. اور یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے صحابہ کرام کی موجودگی میں کر دی، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یوں سنا رہا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو کھینچ رہا ہے اور غصہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ عروج پہ تھا، آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دے ورنہ تیرا سر طلب کر دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی نرمی دیکھیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا تو آپ نے اس بدتمیزی کرنے والے یہودی کو کچھ نہیں کہا بلکہ آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ مناسب نہیں کہ تو اس طرح کی بات کرے. اللہ. ایک آدمی اللہ کے نبی سے ایسی بدتمیزی کر رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ غصہ آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے اتنی بدتمیزی کیوں کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے تب بھی کہا کہ نہیں تربی کر, اس طرح کی بات مناسب نہیں ہے تیری زبان سے نکل, بلکہ جو اس کا مال ہے اس کو واپس کر دو, فلاں جگہ ہمارا مال پڑا ہے تو دے دو اور تھوڑا زیادہ مال دینا, کیونکہ تم نے اس کو سر قلم کرنے کی جو دھمکی دی ہے تو اس سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے, تو جو اس کا بنتا ہے اسے تھوڑا زیادہ اس کو دینا, اس دل آزاری کے بدلے میں یہ ہدیہ دینا. اللہ یہ ہمارے پیارے نبی زبان کی اور یہ تربیت تھی. اس موقع پہ بھی حضرت عمر سے کہہ رہی نہیں ہے ایسے سخت الفاظ استعمال نہ, سخت الفاظ کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو, چاہے وہ حق بات ہی کیوں سختی کی اجازت. چنانچہ ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں اور آ کر اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کرتے ہیں, یہ میرے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. اللہ کی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما, اور یہ آدمی آ رہا ہے اور آ کر شکایت کر رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, اور کہتا گیا باتیں کرتا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت تفصیل سے ساری باتیں سنتے رہے اور یہ خوب باتیں کرتا رہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے. اب جب اس کی بات مکمل ہوئی تو حضرت ابوبکر نے جب اپنے خلاف اتنے الزامات سنے تو صرف اپنی صفائی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو بات کہہ رہا ہے ایسے نہیں ہے. جیسے ہی حضرت ابوبکر نے اپنی بات شروع فرمائی, نبی علیہ السلام تو سلام اپنی نشست سے تشریف فرماتے کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی ساری باتیں سن لی, میری بات نہیں سنیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا جب یہ باتیں کر رہا تھا تو تیری طرف سے جو ہے وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا, اب تجھے سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ جواب دیتا, اب جو تو نے بات کرنا شروع کی تو فرشتہ چلے گیا, اب جو فرشتہ چلے گیا تو میں بھی چلے گیا. یہ تربیت تھی کہ کوئی خلاف بات بھی کر رہا ہے اور سامنے سامنے کر رہا ہے اور صرف خلاف بات آپ کو نہیں سنا رہا, آپ کے محبوب کو بھی سنا رہا ہے, آپ کے نبی کو بھی سنا رہا ہے آپ کی باتیں, تو بھی غصہ نہیں کرنا, تو بھی جواب نہیں دینا, تو بھی خاموشی رکھنی ہے. یہ سبق ہے. تو دین اسلام نے تو گنجائش ہی نہیں رکھی کہ سختی والا مزاج بندہ کرے, اور آج اس سختی پہ کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ختم کرنے کی چیز ہے زبان کی سختی. تو زبان میں تانا صحیح آ گئی ہے, ذرا سی کوئی چیز دیکھ لو کسی کا عیب تو تانوں پہ تانے شروع کر دو, ذرا سے کسی کے عیب دیکھ لیے تو آپس میں بیٹھ کے جیتنا شروع کر دو, ذرا سا کوئی شوہر اونچ نیچ کر دے تو ناشکری اور اس کو اٹھا کے اڑا کے رکھ دو, ذرا سا والدین اگر بہن بھائیوں میں اونچ نیچ اگر ہو جائے کوئی چیز دینے میں تو بس ذلیل کر کے رکھ دو. یہ کہاں کی ترقی ہے؟ کہنے کو دیندار اور اصل میں تو انسان بھی نہیں, جانوروں والی لوگ. جب تک یہ زبان صاف نہیں ہوگی, اس زبان میں نرمی نہیں آئے گی, کوئی دینداری کوئی خیر نہیں آئے گی. دیندار انسان وہی ہے جس کی زبان میں نرمی ہے, جس کی طبیعت میں نرمی ہے. جب نرمی اس وقت آئے گی جب انسان دو چیزیں کرے گا, ایک کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا اور دوسرا نیک نصیحت کی مجلس میں جا کر رہے گا. نصیحت کی مجلس میں ہم جب جانا کم کر دیتے ہیں تو اخلاق بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگوں کے ساتھ بری مجالس میں جاتے ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی زبان کا بے دریغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی زبان کو بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے نیکی کی مجالس جو ہیں یہ اس زبان کو قابو کرنے کے گھر ہیں. یہاں پہ جا کے یہ زبان سیدھی ہوتی ہے جو زندگی کا مقصد ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زبان کو پکڑ لیا ہاتھ سے اور سارے لوگ قریب بیٹھے تھے اور حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی کے یہ یار ہیں، ہمارے امیر المومنین ہیں، انہوں نے زبان کو پکڑ لیا. پوچھا کیوں زبان کو پکڑا؟ آپ نے کہا کہ یہ وہ زبان ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے اس کے غلط استعمال کرنے سے. ہم سمجھتے ہیں بس جو بھی نکل آئے، جو بھی پک دے اس زبان سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہر لفظ کا جواب دینا ہوگا، ہر جملے کا جواب دینا ہوگا، ہر جملے پہ پکڑ ہوگی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو رشتے تلوار نہیں توڑ سکتی وہ رشتے زبان توڑ دیتی ہے. اس لیے اس زبان کو میٹھا رکھنا یہ زندگی کا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے کہ کاش میری یہ زبان میٹھی ہو جائے، لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ میٹھی زبان والی ہے، کاش میری زبان میٹھی ہو جائے. تعالیٰ ہمیں میٹھی زبان عطا فرمائے، نرمی زبان کی عطا فرمائے، تعالیٰ طبیعت کی نرمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز ہمارے بیمار دلوں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آج سے ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے، ترجمے کی طرف سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قریبی رشتے دار، وَالْيَتَامَى، اور یتیم، وَالْمَسَاكِينُ، اور محتاج لوگ، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو اس تقسیم میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، کچھ کھلا دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو کہو نرم بات معقول بات. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے.